الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو جس پر کسی قسم کی ڈیبیٹ اور کلام کی بات چیت کی گنجائش نہیں ہوتی. مثلا اللہ تعالی نے ہمارا ملک پاکستان آزاد کیا، ظاہری طور پر ذریعہ محمد علی جناح صاحب کو بنایا، آج وہ ہمارے بانی ہمارے فاؤنڈر کہلاتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو بانی اور فاؤنڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی بدگوئی کی گنجائش یا ان کے بارے میں کسی قسم کی ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش نہیں رکھی جاتی. جو اپنے فاؤنڈر کے خلاف بات کرتا ہے وہ قابل سزا ہے، حالانکہ فاؤنڈر ایک عام آدمی ہی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا رسول اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہوتا. اس فاؤنڈر میں بھی غلطی کا امکان باقی ہوتا ہے، بلکہ قوی امکان ہوتا ہے. اس کے باوجود اس فاؤنڈر اس بانی کے بارے میں بات چیت کی گنجائش دی ہی نہیں جاتی پوری دنیا کے اندر. یہ ضابطہ ہے، جس نے اپنے فاؤنڈر کے بارے میں بانی کے بارے میں بات کی وہ ملک کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے. اور ہونا بھی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ ملک آزاد ہوا اس کے خلاف اگر بکواسیات کی جائے گی تو آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ بڑوں پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضابطہ ہے پوری دنیا کا کہ فاؤنڈر کے بارے میں کوئی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، سب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن بانی کی جو تصویر ہے وہ ہر جگہ لگی رہتی ہے. اگرچہ یہ تصویر کا مسئلہ مستقل علیحدہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ میرے زیر بحث نہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر کلام کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جبکہ ان لوگوں میں غلطی کا احتمال باقی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے فیصلے کچھ غلط ہوں، لیکن دنیا کا قانون ہے کہ جناب اس کے بارے میں گنجائش نہیں. صدر بدلے گا، تصویر بانی کی لگی رہے گی. صدارتی محل کے اندر تصویر بانی کی، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تصویر بانی کی، جناب آپ چلے جائیے سپریم کورٹ کے اندر تصویر بانی کی، جی ایچ کیو کے اندر چلے جائیے تصویر بانی کی. پھر بتا دوں تصویر جائز نہیں، لیکن سب تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن فاؤنڈر کے بارے میں کوئی بات گنجائش نہیں. تو جب ہمارا قانون ہمیں ایک عام انسان جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے آزادی دی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات چیت کی گنجائش نہیں دیتا، تو آپ اور میرا کیا خیال ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں خود اللہ نے پاکی کا اعلان فرمایا ہے، جن کو اللہ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، اور پھر خاص کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں ان کی ذات کے بارے میں، ہمیں ان کی صفات کے بارے میں، ہمیں ان کے فیصلوں کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش ہے؟ ان کے بارے میں کچھ اونچ نیچ کہنے کی نعوذ باللہ کوئی گنجائش ہے؟ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बानी, दुनिया के किसी मुल्क के बानी के अंदर गलती के कई एहतमालात, कई यकीनी, कई जन्नी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के अंबिया तमाम तर गलतियों से पाक और साफ होते हैं, वो मासूम होते हैं। और फिर खासकर हुजूर अली सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आप रहमत ही रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इसका क्या मतलब कि अल्लाह के नबी ने अगर किसी को माफ किया तो रहमत, अल्लाह के नबी ने किसी को सजा दी तो भी रहमत, अल्लाह के नबी ने किसी से दरगुजर कर लिया तो भी रहमत, अल्लाह के नबी ने किसी का मुआवजा किया वो भी रहमत। अल्लाह के नबी की जाते गिरामी, यूं कह लीजिए कि सरापा रहमत, जहां अल्लाह के नबी वहां रहमत साथ साथ, वहां रहमत साथ साथ है, लाजिम और मलजूम है। कभी ऐसा होगा कि सूरज निकलेगा रोशनी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे नबी हो, उनकी सिफात हो, आमाल हो, अफाल हो और रहमत ना हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सूरज को किरण लग जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन मेरे नबी और रहमत लाजिम और मलजूम है, कभी जुदा नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने के अंदर फैसला फरमाया है कि अल्लाह के नबी की जात, अल्लाह के नबी की सिफात, अजवाज मुताहरात, अहले बैत, सहाबा किराम, इनके बारे में कोई बात करने की गुंजाइश नहीं दी अल्लाह के नबी ने। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़ं मिन बादी, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से मेरे अस्हाब के बारे में, उनको निशाना ना बनाना मेरे बाद। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की तो दरअसल मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, जिसने उनसे बुग्ज रखा, सहाबा से बुग्ज रखा, उसने मेरे बुग्ज की वजह से मेरे सहाबा से बुग्ज रखा। डरो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, डरो मेरे सहाबा के बारे में। जब सहाबा के बारे में डरो तो अल्लाह के नबी की जात गिरामी के बारे में कितना डरो, अल्लाह के नबी की जात गिरामी की क्या शान आली, क्या उनकी शान बयान नहीं की जा सकती। सारी जुबानें मिलकर ता कयामत अल्लाह के नबी की शान बयान करें और ता कयामत लिखने वाले लिखते रहें, अल्लाह के नबी की शान का एक जर्रा नहीं लिख सकते। हम और आप क्या लिखेंगे, हम महदूद, हमारी अकल महदूद, हमारा लिखना महदूद, हमारा बोलना महदूद, हर चीज महदूद है। अल्लाह के नबी की शान तो बहुत आली है, बहुत आली। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के नबी के बारे में या अल्लाह के नबी के बनाए हुए कानून के बारे में या अल्लाह के नबी के सहाबा के बनाए हुए कानून के बारे में मैं और आप किसी किस्म की गुफ्तगु की गुंजाइश रखते ही नहीं। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था काब बिन अशरफ। जब बदर के अंदर मुसलमानों को अल्लाह ने कुफार के मुकाबले में जाहिरी एतबार से गैर यकीनी फतह हो गई, वो हजार ये 313 निहत्ते जंगी तैयारी से निकले नहीं, वो जंगी तैयारी करके आए हैं, मालो असबाब के साथ आए हैं। तो मदीने के अंदर रहने वाले जो मुनाफिकीन और यहूद थे उनको यकीन था कि आज तो मुसलमान मिट जाएंगे। अल्लाह ने मदद फरमाई और 313 को अल्लाह ताला ने हजार पर फतह अता फरमाई, शानदार फतह अता फरमाई। کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، بڑے بڑے نامور سردار مار دیے گئے. جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو صحابہ تھے، عاشقین تھے اللہ، اللہ اللہ کے نبی کے وہ شاق تھے، ان کی تو خوشی کا عالم، اور دوسرے منافقین اور یہود تھے، ان کے غم کا عالم. ان میں ایک کعب بن اشرف بھی تھا، اس کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، یہ ممکن ہی نہیں کہ ابو جہل مارا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلانا سردار مارا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس نے کہا کہ اگر یہ خبر یقینی ہے تو پھر ان کے بغیر دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خبر یقینی تھی، پتہ چل گیا. تو یہ خود بہت مالدار بھی تھا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا. اس نے مکے کا سفر کیا، مکے کا سفر کر کے وہاں پر اس نے کفار مکہ کو اللہ کے نبی کے خلاف ابھارا، اور وہاں ان کو دوبارہ جمع کیا کہ تم دوبارہ حملہ کرو. اور مدینہ منورہ واپس آ کر اپنا مال بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے لگا، اور اپنی زبان بھی جو اس کو شاعرانہ زبان دی گئی تھی وہ، اور خاص کر اس کا نشانہ ازواج مطہرات تھی. سن لینا میرا بھائی، ازواج مطہرات میں اماں عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی ہیں، سب سے پیاری بیوی ہیں، وہ بھی ہیں. یہ اشعار میں ازواج مطہرات سے عشق و معاشقہ کے اشعار لکھا کرتا تھا، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کی تکلیف. ایک دن آپ نے مجلس میں فرمایا، کون ہے جو مجھے اس کے شر سے بچائے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں انشاءاللہ. آپ نے ان کو اجازت دے دی. حضرت محمد بن مسلمہ نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ اگر مجھے اس سے بات چیت کرنے میں کوئی خلاف ادب بات ہو جائے آپ کے خلاف، یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنی پڑ جائے صرف اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اجازت ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت بنائی، اس میں ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یہ ابو نائلہ دودھ شریک بھائی تھے کعب بن اشرف کے، رضائی بھائی تھے. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اس کے اندر، حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اس کارواں کے اندر، جو ٹیم تشکیل دی گئی ان کے اندر یہ حضرات تھے. یہ لوگ گئے ابو نائلہ کو لے کے، اور کعب بن اشرف سے میٹنگ طے کی، اور وہاں جا کر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم کو صدقہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، ہم بڑے مجبور ہو گئے ہیں. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تاکہ کعب بن اشرف کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بھی میرے ہم نوا ہیں اور اللہ کے نبی کے خلاف ہیں، اور یہ بات پہلے ہی اجازت لے کر کہی گئی. تو اس نے کہا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو جگہ دے کر اپنے لیے مصیبت کر لی ہے. کہا ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہو گیا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو کچھ ہم کو ادھار چاہیے، کچھ غلہ وغیرہ دے دو، بے شک اس کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھ لو. اس نے کہا ذہنیت دیکھیے گا. سب سے پہلے اس نے کہا کیا تم اپنی بیویاں میرے پاس گروی رکھوا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا بھئی یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی، زمانے میں بڑی بے عزتی ہو جائے گی، یہ تو ممکن نہیں. کہا اچھا بچے اپنی گروی رکھواؤ. کہا اس سے بھی معاشرہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا، تم ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں ہمارا اسلحہ اپنے پاس رکھ لو، ہم اسلحہ لے کر آتے ہیں اور تم سے غلہ لیتے ہیں، اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے اپنے اسلحے سنبھالے۔ اللہ کے نبی جنت البقیع تک ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ رحمت للعالمین ہے، ذہن میں رکھیے گا جو مضمون بتا رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نبی کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اور عمل کیا ہے صحابہ کرام نے، کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی کی زندگی مبارک میں بھی اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ مسلمہ کذاب کا جو حشر کیا گیا وہ اسی بنیاد پر کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان چاروں صحابہ کے لشکر کو پہنچانے کے لیے جنت البقیع تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ سوچئے کس قدر اہم معرکہ تھا اللہ کے نبی کے نزدیک۔ وہاں سے دعائیں لے کر، اللہ کے نبی کی دعائیں لے کر چلے۔ اب جا کر یہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا تھا، جا کر حضرت ابو نائلہ جو اس کے دودھ شریک بھائی تھے نیچے سے آواز دی گھر کے، یہ آواز پہچان گیا۔ اس کی دلہن نے کہا مجھے اس آواز کے اندر خون کی بو آتی ہے، مت جا۔ کہا وہ مرد نہیں جو پکارنے والے کی آواز کے پیچھے جائے نہیں۔ یہ بڑی اعلی قسم کی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا۔ جب یہ نیچے اتر کر آیا، صحابہ کرام اپنے اپنے اسلحہ لے کر موجود تھے، حضرت عباد ابن بشیر، حضرت ابو عباس، ابو نائلہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ سارے کے سارے مجھے اسلحہ جمع کرانے کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے غلہ لیں گے۔ اتنے میں ابو نائلہ نے کہا کہ یار تمہارے پاس تو بڑی شاندار خوشبو آتی، ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی تعریفوں پر پھولتے ہیں۔ کہا میں تو بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ تمہارے سر سے آ رہی ہے۔ کہا میں نے بڑا مہنگا تیل لگایا ہے۔ کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو ذرا میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لوں۔ کہا کیوں نہیں۔ ہاتھ ڈالا، بالوں کے اندر سونگا کا بڑی شاندار خوشبو۔ کہا اگر دوبارہ اجازت ہو۔ کہا کیوں نہیں۔ اب کی دفعہ جو ہاتھ دبا ڈالا تو گردن دبوچ دی اور صحابہ کو کہا اس اللہ کے نبی کے دشمن کا کام تمام کرو۔ مار مار کے کام تمام کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چھوٹی سی چھری تھی، اس کو اس کے ناف کے اندر ڈال کر ناف کے اندر سے گھما دی اور اس کی گردن کاٹ کر اللہ کے نبی کے خدمت میں پیش کیا۔ جنت البقیع کے پاس پہنچے، نعرہ تکبیر بلند کیا، وہ نعرہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، آواز وہاں تک پہنچی، اللہ کے نبی نے خوشی سے ان حضرات کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ یہ نبی کا فیصلہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ نبی کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی، نبی کے بارے میں جو قانون بنا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ، کوئی کلام، کسی بھی قسم کی کانفرنس نہیں کی جا سکتی۔ جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ ہے، لیکن کیا کریں کہ طرح طرح سے حملے کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ پہ بھی، اور تحفظ ختم نبوت کے بارے میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، یہ بھی شرف اس پاکستان کو حاصل ہے کہ 57 اسلامی ممالک کے اندر صرف تحفظ ختم نبوت کا جو قانون باقاعدہ طور پر اسمبلی سے وہ پاس کیا گیا ہے وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے پاس ظاہری ایٹم بم بھی ہے، باطنی ایٹم بم بھی ہے، اسی سے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح ان کے پروردہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس قانون کی نوک پلک کو آگے پیچھے کیا جائے، جس سے قادیانیوں کو، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو، اللہ کے نبی کے ختم نبوت پر ڈکیتی مارنے والوں کو کوئی راستہ مل جائے، چھوٹا سا راستہ مل جائے. چنانچہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، الحمدللہ پوری امت کھڑی ہو گئی، ہمارے اکابر نے محنتیں کی اور الحمدللہ اس ناپاک فیصلے کو واپس کروایا، ناپاک ترین فیصلے کو. الحمدللہ یہ علماء کی محنت تھی اور جس میں عوام کا بھرپور ساتھ شامل تھا. یہ ختم نبوت کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ ختم نبوت کیا ہے. جو ختم نبوت نہ سمجھے وہ اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، تو بھی وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نئے سے علاج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے. ان کا آنا ایسا ہے جیسا کہ ترک صدر اگر پاکستان آ جائے، صدر ہے لیکن اس کے احکامات جاری نہیں ہوتے، احکامات پاکستانی صدر کے جاری ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی کہ حکومت اللہ کے نبی کی چل رہی ہے اور اللہ کے نبی کی حکومت کے قوانین کے تحت ہی عیسیٰ علیہ السلام سارے فیصلے فرمائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا نیا نبی نہیں، پرانے نبی، پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے نبی. جو نبی بن جاتا ہے وہ تا قیامت نبی رہتا ہے، اس کی نبوت نہیں لی جاتی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدمی اور سب سے پہلے نبی، تا قیامت رہیں گے. جانے سے نبوت ختم نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے. ہر ایک نبی جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ تا قیامت نبی ہے، اس کی نبوت نہیں ختم ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی. ہاں ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کے نبی کی جب شریعت کے تحت آئیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے. جیسے ترکی صدر یہاں آ جائے تو ترک کا قانون نافذ نہیں ہوتا، وہ پاکستان کے قانون کے تحت پابند ہوتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے قانون کے تحت پابند رہیں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کل یہ بات پھر شروع ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا ہے توہین مذاہب کے بارے کے اندر کہ اس پر بات چیت کی جائے. بھئی مذہب کی توہین دراصل جو برحق مذہب ہے، جو برحق مذہب ہے اس کی توہین تو دراصل اللہ اور اللہ کے نبی کی توہین ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے شروع خطبے کے اندر یہ بات کہی کہ جیسے بانی اور فاؤنڈر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں، قوانین کے بارے میں کسی قسم کی ڈیبیٹ کی اور بات کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو، کیونکہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے اور وہ ناواقفیت کی بنا پر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے، سبب تم بنو گے. ہمیں تو دوسرے کے مذہب کی ہمیشہ عزت کرنے کو کہا گیا. دیکھو حق جاننا الگ بات ہے، لیکن ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ناحق ہونے کے باوجود ناواقف بھی ہے، ناواقفیت میں وہ حق کو گالی دے گا، وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے گا، نعوذ باللہ وہ نبی کو گالی دے گا، ذریعہ میں اور آپ بن جائیں گے. تو اب یہ کمیشن بنایا گیا، وہ بھی چھپ کے، علماء کو بھی نہیں بتایا گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی. اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھے لوگوں کا کمیشن بنا دیا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کی اپنے اعتبار سے تشریحات کرتے ہیں. یہ وقتاً فوقتاً ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے ان کو نماز سے تو ہٹا دیا, فجر کی نماز میں اتنا مجمع نہیں ہوتا, حالانکہ فجر کی نماز بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے جمعے کی نماز فرض ہے, لیکن ہم نے فجر کی نماز سے ہٹا دیا, ان کو ٹی وی میں لگا دیا, ان کو فلموں میں لگا دیا, ان کو کرکٹ میں لگا دیا. ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا ابھی کیا ایمان باقی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, کروڑوں شکر ہے, کروڑوں شکر ہے کہ پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. ترکی کے اندر ایک رسالے والوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی, الحمدللہ ایڈیٹر بھی گرفتار, تصویر بنانے والا بھی گرفتار. اور ایسے ہی نہیں, وہاں کی قوم کھڑی ہو گئی, عوام کھڑی ہو گئی, حالانکہ کیا پہنتے, پین شرٹ, داڑیاں, ہاں نادر نادر کوئی رکھ دے, لیکن ٹیسٹ جب کیا تو پتہ چلا بھائی اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو منصبوں پر بیٹھ کر اپنے منصب کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ جو چاہے کہیں اور جس کے بارے میں کہیں. یاد رکھیے گا, جج قانون کے ماتحت فیصلہ کر سکتا ہے, قانون سے بالا تر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. قانون سے بالا تر کوئی فیصلہ کرے تو وہ خود مجرم بن جایا کرتا ہے, اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, قانون سے بالا تر نہیں ہے وہ. تو میرے عزیز ساتھیوں, خلاصہ کلام یہ کہ میں اور آپ بے شک بد عمل ہوں لیکن بد عقیدگی نہ ہو. جس کا عقیدہ محفوظ, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی مغفرت ضرور ہوگی, اور جس کا عقیدہ ہی محفوظ نہ ہو پھر چاہے وہ نماز پڑھے چاہے حج کرے ہر سال, کیونکہ مغفرت کے جو بنیاد ہے وہ عقیدے پر ہے, عقائد پر ہے. اور عقیدے میں سب سے بنیادی عقیدہ جیسے توحید ہے ویسے عقیدہ ختم نبوت ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی کو لا الہ الا اللہ ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہے قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا والا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں آج بھی, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں آج بھی, لیکن اللہ کو یہ لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ ہو. اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی ختم نبوت کا عقیدہ موجود نہ ہو. مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کا نام بتایا, اللہ کے نبی کا کام بتایا, اللہ کے نبی کا مقام بتایا. ما کان محمد, اللہ کے نبی کا نام بتایا, ولکن رسول اللہ آپ کا کام بتایا کہ آپ رسول ہیں, پیغام پہنچانے والے ہیں. آپ کا مقام بتایا وخاتم النبیین, کہ آپ نبیوں میں سب سے آخر ہیں, آپ کے بعد کسی قسم کا ذلی بروزی, ظاہری باطنی روحانی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنے والا, نیا نبی آنے والا نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جس طرح ایک مسلمان کے دل میں قل ھو اللہ شریف ہے نا, انا آتینا ہوتی ہے, ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو مسلمان پورا قرآن شریف ناظرہ نہیں بھی پڑھے ہوتے ان کو قل ھو اللہ شریف یاد ہو جاتی ہے, انا آتینا یاد ہوتی ہے. میرے پیارے بھائی, ایمان بچانے کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ آیت بھی یاد کراؤ, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پہ زندہ رکھے, اور جب موت دے تو بھی ختم نبوت کے عقیدے پر ہی دے. آمین, کروڑوں آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.